السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. اطلاعات کے مطابق طالبان نے شمالی افغانستان میں علیحدہ حملوں میں 40 افغان فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے. امریکی سینٹ نے شام اور افغانستان سے امریکی فورسز کی مجوزہ واپسی کی مخالفت میں ایک قرارداد منظور کی ہے. بلوچستان میں مبینہ پولیس تشدد سے ہلاک ہونے والے پشتون تحفظ موومنٹ کے کارکن ارمان لونی کی ہلاکت کے خلاف پاکستان کے مختلف شہروں اور کئی ممالک میں احتجاج ہوا ہے. کشمیر کے ساتھ یوم یکجہتی کے موقع پر جموں و کشمیر لیبریشن فرنٹ کے چیئرمین یاسین ملک نے کشمیر میں ہونے والے مظالم پر اقوام عالم کی خاموشی کی مذمت کی ہے. اور بھارتی جیل میں تقریباً 18 سال سے قید 3 پاکستانی ماہی گیروں نے اپنے خاندان سے 2 سال بعد ڈاک کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے سرفراز احمد کو سن 2019 کے ورلڈ کپ تک قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کو کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے اپنا سالانہ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کر رہے ہیں. اور فرانس کے دارالحکومت پیرس کے ایک پوش علاقے میں واقع رہائشی عمارت میں آگ لگنے سے 8 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. اطلاعات کے مطابق طالبان نے شمالی افغانستان میں علیحدہ حملوں میں 40 افغان فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے, جبکہ منگل کے روز بین الافغان متنازع مذاکرات منگل کے روز ماسکو میں شروع ہوئے ہیں جو جنگ کے خاتمے کے لیے ہیں. عہدیداروں اور رہائشیوں کا کہنا ہے کہ باغیوں کا مہلک ترین حملہ صوبے قندوز کے دارالحکومت کے نزدیک منگل کے صبح ہوا. صوبائی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین سیف اللہ امیری نے افغان میڈیا کو بتایا کہ حملے میں کم از کم 25 فوجی اور 3 پولیس والے ہلاک, جبکہ 20 دیگر زخمی ہو گئے. کابل میں وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ الصبح طالبان نے حملہ کیا, لیکن اسے فوری طور پر پسپا کر دیا گیا اور 22 حملہ آور ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں. انہوں نے تسلیم کیا کہ فوجی ہلاک ہوئے ہیں لیکن تعداد نہیں بتائی. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے قندوز میں 30 فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. امریکی سینٹ نے شام اور افغانستان سے امریکی فورسز کی مجوزہ واپسی کی مخالفت میں ایک قرارداد منظور کی ہے. یہ قرارداد ایسے وقت میں منظور کی گئی ہے جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان اور شام سے امریکی فورسز کو واپس بلانے کا عندیہ دے چکے ہیں. سینٹ میں ریپبلکن اکثریتی رہنما مچ میکونل کی طرف سے پیر کو پیش کی جانے والی قرارداد 26 کے مقابلے میں 70 ووٹوں سے منظور کی گئی. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ داعش اور القاعدہ کے عسکریت پسند اب بھی امریکہ کے لیے خطرہ ہیں. قرارداد میں متنبہ کیا گیا ہے کہ شام اور افغانستان سے امریکی فورسز کے تیزی سے انخلا کی وجہ سے دہشت گردوں کا دوبارہ منظم ہونے کا موقع مل سکتا ہے. ایسا ہوا تو یہ خطے کے لیے عدم استحکام کا باعث ہوگا اور وہاں خلا پیدا ہو سکتا ہے جسے روس یا ایران پر کر سکتے ہیں. صدر ٹرمپ نے گزشتہ سال دسمبر میں ایک ٹویٹ میں شام سے امریکی فوج کے انخلا کے منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ داعش کو شکست دی جا چکی ہے, لیکن ٹرمپ حکومت کے اپنے انٹیلیجنس ادارے کہہ چکے ہیں کہ داعش بدستور خطرہ ہے. بلوچستان میں مبینہ پولیس تشدد سے ہلاک ہونے والے پشتون تحفظ موومنٹ کے کارکن ارمان لونی کی ہلاکت کے خلاف پاکستان کے مختلف شہروں اور کئی ممالک میں احتجاج ہوا ہے. اس احتجاج کی کال پشتون تحفظ موومنٹ نے دی تھی. اسلام آباد میں پریس کلب کے سامنے ہونے والے احتجاج میں شرکت کے لیے آنے والے کارکنوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا. ابراہیم ارمان خان لونی گزشتہ ہفتے لورلائی میں پولیس کے مبینہ تشدد سے ہلاک ہو گئے تھے, جبکہ پولیس کا کہنا تھا کہ ان کی ہلاکت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے. کشمیر کے ساتھ یوم یکجہتی کے موقع پر جموں و کشمیر لیبریشن فرنٹ کے چیئرمین یاسین ملک نے کشمیر میں ہونے والے مظالم پر اقوام عالم کی خاموشی کی مذمت کی ہے اور مسائل کا حل طاقت کے بجائے مذاکرات سے کرنے پر زور دیا ہے. اپنے ویڈیو پیغام میں یاسین ملک نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرنے پر پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا. یاسین ملک نے کہا کہ کشمیر میں بھی آپریشن چل رہا ہے اور یہاں پیلٹ گنز سے بچوں، بزرگوں اور خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن بین الاقوامی برادری نے کشمیر کے معاملے پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اور پاکستان کے صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے بھارت سے علیحدگی کے جذبے کو دبایا نہیں جا سکتا، مذاکرات کے ذریعے ہر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں قانون ساز اسمبلی سے اور قانون ساز کونسل کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے ذریعے ہر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن بھارت مذاکرات سے بھاگ رہا ہے۔ بھارتی جیل میں تقریباً 18 سال سے قید تین پاکستانی ماہی گیروں نے اپنے خاندان سے 2 سال بعد ڈاک کے ذریعے رابطہ کیا ہے۔ ان قید ماہی گیروں نے خط کے ذریعے مطالبہ کیا کہ پاکستانی حکومت انہیں بھارتی جیلوں سے رہائی دلوائے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے سرفراز احمد کو سن 2019 کے ورلڈ کپ تک قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ منگل کو لاہور میں سرفراز احمد کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پی سی بی احسان مانی نے کہا کہ سرفراز کی تمام فارمیٹس میں بہترین کارکردگی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرفراز احمد ہی اپریل میں آسٹریلیا کے خلاف سیریز اور اس کے بعد ورلڈ کپ میں ٹیم کی قیادت کریں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کو کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے اپنا سالانہ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا یہ خطاب منگل کی شام واشنگٹن ڈی سی میں واقع کانگریس کی عمارت کیپیٹل ہل کے اس ہال میں ہوگا جہاں ایوان نمائندگان کا اجلاس ہوتا ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس کے ایک پوش علاقے میں واقع رہائشی عمارت میں آگ لگنے سے 8 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق واقعہ پیر اور منگل کے درمیانی شب روار لنگر نامی علاقے میں ایک 8 منزلہ اپارٹمنٹ بلڈنگ میں پیش آیا۔ پیرس کی شہری حکومت کے ایک اہلکار کے مطابق آگ نصف شب کے قریب عمارت کی بالائی منزلوں پر لگی، جس پر درجنوں فائر فائٹرز نے کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد قابو پا لیا۔ پوپ فرانسس نے متحدہ عرب امارات کے اپنے مختصر لیکن تاریخی دورے کے اختتام پر ابوظہبی میں ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق شہر کے زید اسپورٹس اسٹیڈیم میں 1,35,000 کے قریب افراد جمع تھے اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ عرب جزیرہ نما میں مسیحی عبادت گاہوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ پیر کے روز بین المذاہب سے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پوپ نے مشرق وسطی، خاص طور پر یمن، شام، عراق اور لیبیا میں جنگ کے خاتمے کے لیے کہا۔ مصر کے جامعہ الازہر کے مفتی اعظم شیخ اشامہ الطیب بھی اس اجلاس میں شریک تھے اور اس میں مسلمانوں کے علاوہ مسیحی، یہودی، بدھ اور ہندو لیڈر بھی شریک تھے۔ کینیڈا اور لاطینی امریکہ کے ممالک نے وینزویلا میں طاقت کے استعمال کی مخالفت کی ہے۔ مغربی نصف کرے کے 13 ملکوں پر مشتمل اس گروپ کے وزرائے خارجہ وینزویلا کے موجودہ صدر نیکولس مڈورو کو اقتدار سے دستکش ہونے اور نئے انتخابات کرانے کے لیے مزید اقدامات پر غور کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر خارجہ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کینیڈا کی وزیر خارجہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے اعلامیے میں 17واں نقطہ بے حد اہم ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ لیما گروپ طاقت کے استعمال کے بغیر سفارتی اور سیاسی طریقوں سے وینزویلا میں تبدیلی کا خواہاں ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم ٹروڈو نے وینزویلا کے عوام کے لیے $4 کروڑ کی انسانی ہمدردی پر بنیاد پر امداد کی فراہمی کا اعلان کیا۔ دوسری طرف 16 یورپی ملکوں نے وینزویلا کے حزب اختلاف کے لیڈر گوائیڈو کو ملک کا عبوری صدر تسلیم کر لیا ہے۔ گوائیڈو نے خود کو اس عہدے پر فائز کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن روس کے صدر کے ترجمان نے یورپی ملکوں کے اس فیصلے کو وینزویلا کے داخلی معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہت سی خبروں کی تفصیلی رپورٹس ابھی آپ کے لیے پیش کریں گے۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ سب سے پہلے مظفر آباد سے روشن مغل کی ایک رپورٹ.
پاکستان کے صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو طاقت کے ذریعے نہیں دبایا جا سکتا. مذاکرات کے ذریعے ہر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے, لیکن بقول ان کے بھارت مذاکرات سے بھاگ رہا ہے. کشمیریوں سے ہزارے یکجہتی کے موقع پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں قانون ساز اسمبلی اور کونسل کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر پر کشمیریوں کا حق ہے اور وہ کسی کے قبضے کو تسلیم نہیں کریں گے.
دونوں جانب کے کشمیری اس عہد کا اظہار کرتے ہیں کہ کشمیر پر صرف کشمیریوں کا حق ہے اور اس کے مستقبل کا فیصلہ بھی اہل کشمیر کو کرنا ہے. کشمیر کے عوام جارے غاصب اور غیر قانونی طور پر قابض کسی قوت کے تسلط کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ کبھی کریں گے, بلکہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں گے.
انہوں نے کہا کہ کشمیری آزادی چاہتے ہیں اور انہیں اس تصویب رائے کا حق دینا ہوگا.
میں بھارت سے یہ بات کہتا ہوں کہ جتنی مرضی آئے کوشش کر لو, کشمیریوں کے جذبات کو, ان کی خواہش آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا.
صدر عارف علوی نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ بھارتی کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو جاننے کے لیے حقائق معلوم کرنے والا کمیشن وہاں بھیجے. یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی کشمیر کے رہنے والوں سے اظہار یکجہتی کے لیے گاؤں, قصبوں اور شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں اور مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر کشمیر کو پاکستان سے ملانے والے پلوں اور راستوں پر ہاتھوں کی زنجیریں بنائی گئیں. پاکستان کئی دہائیوں سے ہر سال 5 فروری کے دن کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر مناتا آ رہا ہے. کشمیر کا تنازع دونوں ملکوں کے درمیان وجہ نزاع بنا ہوا ہے. پاکستان کشمیر کو اپنی شارگ اور بھارت اسے اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے. کشمیر کے تنازع پر دونوں ملکوں کے درمیان دو جنگیں بھی ہو چکی ہیں. روشن مغل, وائس آف امریکہ, مظفر آباد.
تو سامعین, مظفر آباد سے روشن مغل کو آپ سن رہے تھے. بھارت اس بات کی تردید کرتا ہے کہ اس کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی کوئی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. اس کا موقف ہے کہ کشمیر میں عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے جنہیں پاکستان کی حمایت حاصل ہے. بھارت کا کیا موقف ہے, اس بارے میں جاننے کے لیے چلتے ہیں نئی دہلی, جہاں ہمارے نمائندے ہیں سہیل انجم. جی سہیل صاحب, ذرا بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اور کیا رد عمل ہے بھارت کا؟
آج تو بھارت کی طرف سے کوئی بیان ابھی تک جاری نہیں ہوا ہے, لیکن اس کے پہلے بھارت بار بار یہ بات کہتا آیا ہے کہ دہشت گردی اور بات چیت ایک ساتھ نہیں چل سکتی. اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے, لیکن اسی کے ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ عسکریت پسند ہتھیار رکھیں. اس کا کہنا ہے کہ جب تک عسکریت پسند ہتھیار نہیں رکھیں گے تب تک ہم ان سے بات چیت نہیں کریں گے. تو یہ اس کا بہت پرانا موقف ہے اور آج بھی وہ اسی پر قائم ہے. اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم دہشت گردی کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتے. وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کے روز جب کشمیر کا دورہ کیا تو انہوں نے بھی اس بات پر زور دیا اور انہوں نے بھی مسئلے کشمیر کو بات چیت سے حل کرنے کی بات کہی. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ جو عسکریت پسند ہے ان کا موقف کچھ اور ہے, بھارت کا موقف کچھ اور ہے, اس لیے بیچ میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. اور جو پاکستان کی طرف سے لندن میں جو کشمیر کانفرنس ہوئی ہے اس پر بھارت نے برطانیہ سے سخت اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہے پاکستان کی, اور ہم چاہیں گے کہ برطانیہ ہمارے اعتراض کو سمجھے اور مناسب کارروائی کرے.
جی ہاں, لندن میں جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں تو موقف سامنے آیا ہے, لیکن بھارت نے اس پر کوئی اظہار نہیں کیا. اور جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ مودی نے پچھلے دنوں جو بیان دیا اس پر بھی سخت رد عمل سامنے آیا ہے, اور آج بھی جو جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین ہیں یاسین ملک, انہوں نے بھی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اقوام عالم اس پر خاموشی کا اظہار کر رہی ہیں. تو آپ کیا کہیں گے, بھارت کا اس بارے میں کیا کہنا ہوگا؟
بھارت کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا اور پاکستان کا مسئلہ ہے, ہم لوگ اسے مذاکرات سے حل کریں گے, اس میں کسی تیسرے فریق کی مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے نہ ہی ضرورت ہے, جیسا کہ اس کے پہلے بھی پاکستان کی طرف سے کوشش ہوتی رہی کہ دوسرے ممالک اس میں ثالثی کریں. ہندوستان کا موقف یہ ہے کہ ہم کسی کی ثالثی کو اس میں پسند نہیں کریں گے، اور دونوں ملکوں کا مسئلہ ہے، ہم آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ دہشت گردی اور بات چیت دونوں بیک وقت نہیں چل سکتی۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ الزام جیسا کہ لگاتا رہتا ہے پاکستان پر کہ کشمیر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ پاکستان کی جانب سے اس کو شہ دی جاتی ہے، ہر طرح کا تعاون دیا جاتا ہے، وہاں جو جنگجویت ہے اس کو اس کی مدد پاکستان کرتا ہے، اور جب تک پاکستان اس سلسلے کو بند نہیں کرے گا ہم اس مسئلے پر کوئی بات چیت نہیں کر سکتے۔
بہت شکریہ سہیل انجم آپ کا۔ تو یہ ہمارے نمائندے تھے نئی دہلی میں سہیل انجم، جن سے ہم بات کر رہے تھے۔ اب چلتے ہیں دوسری خبروں کی طرف۔ آج صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کریں گے۔ اگرچہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ملک میں کئی معاملات پر نکتہ چینی کا سامنا کرنا پڑا ہے، مگر ملک کی بہتر اقتصادی صورتحال انہیں اپنی کارکردگی پر فخر کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ تاہم منگل کا خطاب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب گورنمنٹ شٹ ڈاؤن کی دوسری مدت سر پر ہے، اور اس بارے میں امریکیوں کے خدشات اب بھی موجود ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
توقع ہے کہ صدر ٹرمپ اپنے خطاب میں خود کو ایک ایسے مضبوط لیڈر کے طور پر پیش کریں گے جو اپنی انتخابی مہم کے دوران کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ سینٹ میں اکثریتی رہنما سینیٹر مچ میکونل نے اشارہ دیا ہے کہ صدر ٹرمپ سب سے پہلے اپنی کامیاب معاشی پالیسیوں کا ذکر کریں گے۔ وہ کہتے ہیں،
ریپبلکنز پرو گروتھ پرو فیملی اکنامک پالیسیز ہیو ہیلپڈ آور نیشنز جاب کریئٹرز اینڈ سمال بزنسز ہٹ دی ایکسیلریٹر۔
ریپبلکن پارٹی کی معاشی ترقی اور خاندانوں کی حالت بہتر بنانے پر مبنی اقتصادی پالیسیوں سے ایسے آجروں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے جو روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ ان پالیسیوں سے چھوٹے کاروباروں کو تقویت حاصل ہوئی ہے۔ ملک بھر میں درمیانے طبقے کے خاندان ان کے ثمرات سے بہراور ہوئے ہیں۔ توقع ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے اس خطاب کے بارے میں ایک مضبوط رد عمل سامنے آئے گا۔ سینٹ میں اقلیتی رہنما سینیٹر چک شیومر کا کہنا ہے،
Tomorrow the president will say predictably that the state of our union is strong. But the truth is the state of the Trump economy is failing America's middle class.
توقع ہے کہ صدر اپنے خطاب میں کہیں گے کہ ہمارے ملک کی حالت مضبوط ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی معاشی پالیسیوں سے درمیانے طبقے کے لوگوں کو نقصان پہنچا ہے۔ صدر ٹرمپ کی صحت عامہ سے متعلق پالیسی بھی امریکی خاندانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ افراتفری اور قابلیت کے فقدان کا شکار ہے۔ صدر ٹرمپ نے اعتراف کیا ہے کہ انہیں شاید سرحد پر دیوار کی تعمیر کے سلسلے میں کانگریس سے مطلوبہ حمایت نہ مل سکے، جو ان کی صدارتی مہم کا ایک اہم وعدہ تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ملک میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کر کے مطلوبہ فنڈ حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں اس آپشن پر اصرار کر سکتے ہیں۔ سینیٹر لنڈسے گراہم ریپبلکن پارٹی کو بھرپور مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اس بارے میں صدر ٹرمپ کی مکمل حمایت کرے۔ ان کا کہنا ہے،
The Democrats won't work with him. I think it would be bad for the Republicans to undercut him if he tries to put the barriers in place.
اگر ڈیموکریٹک پارٹی ان کی حمایت پر آمادہ نہیں ہوتی تو یہ ریپبلکن پارٹی کے لیے بھی بری بات ہوگی کہ وہ صدر ٹرمپ کو کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے دیوار کی تعمیر کے اقدام کو روکنے کی کوشش کرے۔ صدر ٹرمپ متوقع طور پر افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے امریکہ کے کردار کی تعریف کریں گے، اور یوں وہاں سے امریکی فوجیوں کی واپسی کا جواز پیش کریں گے۔ کینٹکی سے ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال افغانستان اور شام سے امریکی فوجوں کی واپسی کے زبردست حامی ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
By any measurement, we are victorious. We killed bin Laden. We have disrupted the terror camps in Afghanistan.
ہر لحاظ سے ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے۔ ہم نے اسامہ بن لادن کو مار دیا۔ ہم نے افغانستان میں دہشت گردوں کے کیمپوں کا صفایا کیا۔ کیا افغانستان اب بھی افراتفری کا شکار ہے؟ یقیناً یہ ایسا ہی ہے۔ یہ ہمیشہ سے افراتفری کا شکار رہا ہے، اور آئندہ بھی ایسا ہی رہے گا۔ تاہم دونوں جماعتوں کے کچھ اراکین کانگریس افغانستان سے امریکی فوجوں کی واپسی کی مخالفت کرتے ہیں۔ سینیٹر جان کارنن کا کہنا ہے،
One of our colleagues, the senator from Florida, Senator Rubio, said, really, terrorism is like a tumor, it's like a cancer, and you can try to eliminate it, but...
ہمارے ایک ساتھی فلوریڈا سے سینیٹر مارکو روبیو کہتے ہیں کہ دہشت گردی ایک ٹیومر کی مانند ہے۔ یہ ایک طرح کا کینسر ہے، آپ اسے ختم کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے ختم کرنے میں یا اس کی شدت کم کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو یہ دباؤ ہٹانے کی صورت میں دوبارہ سر اٹھانے لگتا ہے۔ توقع ہے کہ صدر اپنے خطاب میں اپنی انتظامیہ کے چین کے ساتھ کامیاب تجارتی مذاکرات کا بھی دعویٰ کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ شمالی کوریا کی طرف سے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے پر آمادہ کرنے کے سلسلے میں بھی اپنی کامیابی کا ذکر کریں گے۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے بارے میں یہ سلاتی سا ہوک کی رپورٹ تھی جسے شبیر جلانی آپ کے لیے پیش کر رہے تھے۔ اور اب اسی حوالے سے ایک تجزیاتی رپورٹ ہے مدثرہ منظر کی زبانی۔
اگرچہ صدر ٹرمپ کے اس خطاب کو امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کے ان کے مطالبے کے حوالے سے اہم سمجھا جا رہا ہے، اور بہت سے دیگر داخلہ اور خارجہ امور پر صدر ٹرمپ کو نکتہ چینی کا سامنا بھی رہا ہے، مگر ملک کی بہتر اقتصادی صورتحال ایک ایسا نقطہ ہے جو صدر ٹرمپ کو اپنی کارکردگی نمایاں کرنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں معیشت میں بہتری کو ایک اچھی خبر کے طور پر شامل کریں گے۔ گزشتہ ماہ امریکہ میں ملازمتوں کے 300,000 مواقع پیدا ہوئے اور بے روزگاری کی شرح صرف 4% رہ گئی، اور تجزیہ کار اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ شکاگو یونیورسٹی میں مارکیٹنگ اینڈ انٹرنیشنل بزنس کے پروفیسر ظفر بخاری کہتے ہیں کہ اس کی وجہ مینوفیکچرنگ کے شعبے میں بہتری ہے۔ ظفر بخاری کہتے ہیں کہ امریکی معیشت دنیا کی اکانومیز کا 25% ہے، اور اس وقت امریکی معیشت میں بہتری کے 3 بڑے عوامل ہیں۔
یہ تمام ایسے فیکٹرز ہیں جس میں کہ جاب ہے، کروڈ آئل کی پرائسز ہے، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں انفلیشن ریٹ اٹسیلف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ ایک ایسا فیکٹر ہے امریکن اکانومی کا جو کہ مزید گرو کرنے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے جی ایم اور فورڈ اور کرائسلر جو کہ میجر امریکن مینوفیکچررز تھے، ان کا تقریباً 80% کمپوننٹس پہلے باہر سے مینوفیکچر ہو کے آیا کرتا تھا۔ اب گورنمنٹ نے یہ ریسٹرکشن لگا دی ہیں کہ سرٹن لمیٹیشنز ہیں اس کے اوپر، تو اس میں الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ان کے کمپوننٹس مینوفیکچرنگ جو ہے وہ الٹیمیٹلی یہیں پر ہی ہوگی، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ جاب کریشن پر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب مینوفیکچرنگ سیکٹر امریکہ کا ترقی کرے گا تو الٹیمیٹلی اوور آل اکانومی اور بھی زیادہ اسٹرانگ ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس پوائنٹ پر تو ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا کہ ان کا جو ان کا اکنامک آؤٹ لیٹ کے بارے میں جو ان کا پوائنٹ تھا وہ کسی حد تک صحیح ثابت ہوا ہے۔
صدر ٹرمپ کا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب ایسے وقت ہو رہا ہے جب امریکی حکومت پر ایک مرتبہ پھر جزوی شٹ ڈاؤن کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اس سے پہلے 35 روز تک گورنمنٹ شٹ ڈاؤن کے بارے میں ڈیموکریٹک سینیٹر بین کارڈن کہتے ہیں،
دی ٹرمپ شٹ ڈاؤن واز آئی اوپننگ۔ آفٹر 35 ڈیز A greater number of Americans have a better appreciation for the hard work done by our federal workforce in support of our national
حکومت کا شٹ ڈاؤن آنکھیں کھول دینے کے لیے تھا۔ 35 روز کے بعد امریکیوں کی ایک زیادہ بڑی تعداد محنتی وفاقی کارکنوں کی محنت کی موترف ہے جو ہماری قومی اور اقتصادی سلامتی، صحت عامہ اور روزمرہ زندگی کے لیے کی گئی۔ تاہم پروفیسر بخاری کہتے ہیں کہ شٹ ڈاؤن امریکی معیشت پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا۔
دیکھیں، گورنمنٹ شٹ ڈاؤن جو ہے نا، وہ پہلی بات تو ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ امریکن اکانومی جو ہے نا اٹسیلف وہ صرف ایک گورنمنٹ امپلائیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ جو ان کی کارکردگی ہوتی ہے، جو وہ کام نہیں کر سکتے، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ایک اسمال بزنس پہ ہوتا ہے، اور جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ تقریباً 80% اسمال بزنس جو ہے وہ امریکن اکانومی کا حصہ ہے۔ لیکن اس کا جو میجر امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو کہ سب سے بڑا امپلائر ہے امریکہ کے اندر، وہ ان کی اکانومی ویسی چلتی ہے۔
مزید اندازوں کے لیے دونوں جماعتوں کے قانون ساز صدر کی تقریر بغور سنیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے سرفراز احمد کو آسٹریلیا کے خلاف سیریز اور سن 2019 کے ورلڈ کپ تک کپتان برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ چیئرمین پی سی بی احسان مانی کہتے ہیں کہ وکٹ کیپر بلے باز کے تمام فارمیٹس میں بہترین کارکردگی رہی ہے۔ لاہور سے اس بارے میں بتا رہے ہیں ضیاء الرحمان۔
چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ احسان مانی کہتے ہیں کہ وہ سرفراز احمد کو گزشتہ 13 سالوں سے جانتے ہیں اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں سے متاثر ہیں۔ لاہور میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے مرکزی دفتر میں چیئرمین پی سی بی احسان مانی نے سرفراز احمد کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سرفراز احمد کپتان ہیں جو آسٹریلیا کے خلاف سیریز اور ورلڈ کپ میں بھی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ چیئرمین پی سی بی کا کہنا تھا کہ سرفراز کی کپتانی تینوں فارمیٹ میں اچھی ہے۔ ان کی قیادت سے پہلے ایک روزہ میچوں میں پاکستان کی رینکنگ 9ویں نمبر پر تھی جو اب 5ویں نمبر پر ہے اور وہ دنیا کے بہترین کیپر ہیں۔ احسان مانی کا کہنا تھا کہ ورلڈ کپ سے پہلے آسٹریلیا اور انگلینڈ سے سیریز ہے، ہار سے سبق سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز جیتنی چاہیے تھی۔ احسان مانی نے کہا کہ ہر سیریز کے بعد ٹیم کے کپتان سمیت سب کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرفراز ہمارے کپتان ہیں، وہ آسٹریلیا سیریز کے لیے کپتانی کریں گے، ورلڈ کپ میں کپتانی کریں گے، اس کے بعد ہم لوگ پھر بیٹھیں گے اور پھر ڈسکس کریں گے، پرفارمنس دیکھیں گے۔ سارا بورڈ سرفراز کے ساتھ ہے، سب سرفراز کو سپورٹ کرتے ہیں اس پاکستان کیپٹن۔
کرکٹ بورڈ 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد سرفراز کی کپتانی کا جائزہ لے گا۔ اس موقع پر کپتان سرفراز احمد نے کہا کہ وہ چیئرمین صاحب اور پی سی بی کی جانب سے اعتماد کرنے پر سب کے شکر گزار ہیں۔ سرفراز احمد نے کہا کہ عالمی کرکٹ کپ میں کپتانی کرنا کسی بھی کپتان کے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔
جو پاکستان کے لیے اچھے سے اچھا ہو سکے گا، ہم لوگ ایز اے ٹیم جو ہے پاکستان کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کریں گے، اور میرے لیے بہت ہی آنر کی بات ہے کہ پاکستانی کپتانی کر رہا ہوں، لیکن ان کپتانوں میں میرا نام شامل ہوگا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، جو کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ میں کپتانی کی ہے۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو بورڈ نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے اس میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔
ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے سرفراز احمد نے کہا کہ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں وہ اپنے کہے ہوئے الفاظ پر شرمندہ ہیں، جس پر وہ معذرت بھی کر چکے ہیں، آئندہ اس بات کا خیال رکھیں گے، جو غلطی کی اس کی سزا مل گئی۔
جو بات ہونی تھی وہ تو ہو گئی، میرے خیال سے اب ہمیں موو آن کرنا چاہیے۔ اور یہاں تک رہی بات ریسز کی، تو اگر ایسا ہے تو میں نے وہاں بھی 3 بار سوری کیا، پھر کراچی میں میڈیا کے سامنے وہاں پہ آ کے بھی سوری کیا، اب یہاں بھی آپ لوگوں کے سامنے ہوں تو سوری کر لیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، سزا بھی ختم ہو گئی، تو اب آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔
آئی سی سی نے ورلڈ کپ 2019 کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ کرکٹ کپ کا عالمی میلہ 30 مئی سے 14 جولائی تک انگلینڈ اور ویلز میں کھیلا جائے گا۔ شیڈول کے مطابق ٹورنامنٹ کا پہلا میچ 30 مئی کو انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہوگا، جبکہ پاکستان اپنا پہلا میچ 31 مئی کو ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے گا۔ پاکستان 3 جون کو انگلینڈ، 7 جون کو سری لنکا اور 12 جون کو آسٹریلیا کے خلاف میچ کھیلے گا، جبکہ پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کے درمیان میچ 16 جون کو مانچسٹر میں ہوگا۔ پاکستان 23 جون کو جنوبی افریقہ، 26 جون کو نیوزی لینڈ، 29 جون کو افغانستان اور 5 جولائی کو بنگلہ دیش کے خلاف میچ کھیلے گا۔ کرکٹ ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل 9 جولائی اور دوسرا سیمی فائنل 11 جولائی کو کھیلا جائے گا۔ کرکٹ کپ کے عالمی میلے کا سب سے بڑا مقابلہ 14 جولائی کو لارڈز میں کھیلا جائے گا۔ ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
امریکیوں کو کتوں سے جتنی محبت ہے اس کو دیکھتے ہوئے شاید آپ کو یہ بات بھی جان کے حیرت نہیں ہوگی کہ اس ملک میں ایک ڈاگ میوزیم بھی ہے۔ تو آئیے جانے سے پہلے اس عجائب گھر کی سیر کرتے ہیں۔
نیو یارک کے باسیوں کی کتوں سے خصوصی محبت کے پیش نظر امریکن کینل کلب میوزیم آف ڈاگ نامی عجائب گھر 30 سال کے بعد ریاست میزوری سے اب نیو یارک لوٹ رہا ہے۔ میوزیم میں اصل کتے تو نہیں ہیں، لیکن ان کی تاریخ اور مختلف اقسام کے بارے میں مکمل معلومات ضرور موجود ہیں۔ یہاں کتوں کی خالص ترین نسلوں پر مشتمل امریکہ کی سب سے پرانی رجسٹری بھی موجود ہے۔
ہم نے کئی سالوں کی محنت کے بعد امریکن کینل کلب میوزیم کے ساتھ مل کر کتوں کی تاریخ، ان کی ظاہری خصوصیات، مزاج اور تصاویر پر مشتمل معلومات کا ایک بڑا ذخیرہ اکٹھا کیا ہے۔
میوزیم میں 150 فن پارے اور 15,000 کتابوں کی لائبریری موجود ہے۔ آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کتوں کی کس نسل سے مشابہت رکھتے ہیں۔ یہاں مشہور شخصیات جیسے جارج بش سینئر اور جونیئر کے کتوں کی پینٹنگز بھی شامل ہیں۔
یہ مشہور فاکس ٹیریئر نسل کے کتے کا ڈھانچہ ہے۔ یہ اتنا مقبول تھا کہ اسے ایک طرح سے اس نسل کا بانی سمجھا جاتا تھا۔
امریکن کینل کلب پر تنقید کی جاتی ہے کہ وہ کتوں کی افزائش نسل کی پروموشن مقابلہ حسن کی طرز پر کرتے ہیں، لیکن عہدیداروں کے مطابق کتوں کی خصوصیات میں اضافے کے لیے افزائش نسل کرانا فائدہ مند رہتا ہے.
وقت گزرنے کے ساتھ کتوں سے کام لیے جانے کی نوعیت بھی بدل رہی ہے. یہ جاننا انتہائی دلچسپ ہے کہ کیسے کچھ مخصوص سرگرمیوں کے لیے ان کی افزائش نسل کی جاتی ہے.
منتظمین پر امید ہیں کہ نیو یارک کے گرینڈ سینٹرل ٹرمینل کے قریب اس نئے میوزیم کی منتقلی کتوں سے پیار کرنے والوں کی بڑی تعداد کو یہاں کھینچ لائے گی. ڈیبرا بلاک کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. عالمی سطح کے 3 چوٹی کی ریٹنگ ایجنسیوں میں سے ایک نے پاکستان کی طویل مدتی کریڈٹ ریٹنگ کا درجہ بی سے کم کر کے منفی بی کر دیا ہے. پیر کے روز ایجنسی نے اپنے اقدام کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ ریٹنگ کم کرنے کا مقصد ملک کی شرح نمو میں کمی اور ملک پر اندرونی اور بیرونی مالی دباؤ ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ اس اقدام سے ملک میں بیرونی سرمایہ کاری میں کمی کا امکان ہو سکتا ہے. اس بارے میں انجم ہیرلڈ گل کی رپورٹ.
آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال کا کہنا ہے کہ اس قسم کی ریٹنگ کا تعلق پرائیویٹ سرمایہ کاری اور ملک کی طویل مدتی سرمایہ کاری میں حاصل ہونے والے منافع سے ہوتا ہے. ڈاکٹر زبیر نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ سرمایہ کار سوچے گا کہ کیا اس ملک میں سرمایہ لگانے سے حاصل ہونے والے منافع میں اضافہ ہوگا یا کمی.
تو پاکستان کو دیکھتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کی ریٹنگ بی سے بی مائنس ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان میں صرف وہی انویسٹمنٹ جائیں گی جن کا ریٹرنز کافی زیادہ ہوں. اگر ریٹرنز کمزور ہیں یا ریلیٹیولی کم ہیں تو پھر وہ انویسٹمنٹ رک جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان میں جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے اس میں کمی آئے گی.
کریڈٹ ریٹنگ کے دوسرے نقصان پر بات کرتے ہوئے ماہر معاشیات ڈاکٹر زبیر کہتے ہیں کہ اس سے داخلی یعنی قومی سرمایہ کاری میں بھی کمی آنے کا خدشہ ہے.
تو یہ بڑا خطرناک سا معاملہ ہوتا ہے کہ بالکل ہوتا یہ ہے کہ جو ڈومیسٹک انویسٹرز ہیں وہ اس قسم کی ریٹنگ کو دیکھ کے یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کیا ملک کے اندر انویسٹمنٹ ٹھیک ہو سکتی ہے کہ نہیں اور اس کے ریٹرنز کیسے ہوں گے. تو اس کے اثرات برے ہوں گے کیونکہ پاکستان میں یہ اب انویسٹمنٹ کی زیادہ ضرورت ہے تو اب انویسٹمنٹ ذرا کم ہوگی، خاص طور پر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہوگی جس کی وجہ سے گروتھ پہ برا اثر پڑ سکتا ہے.
دوسری جانب پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف سے قرض لے گا، تو کیا ریٹنگ میں کمی سے آئی ایم ایف سے قرضے کے حصول میں دشواری پیش آئے گی؟ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر زبیر کہتے ہیں
پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ سیدھے سے بات بھی نہیں کی، اب وہ یہ کر یہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ پالیسی ایکشنز ایسے لیے ہیں جو کہ یقیناً آئی ایم ایف چاہتا، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کچھ جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ غلط فیصلے نہیں ہیں.
تو کیا پاکستان میں اصلاحات کے نام پر کیے جانے والے اقتصادی اقدامات آئی ایم ایف کی ایما پر کیے جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر زبیر کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے.
دیکھیے جو آئی ایم ایف جو ورلڈ بینک کا تعلق ہوتا ہے وہ ملک کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں، وہ ملک کے ساتھ پالیسیز بناتے ہیں. اگر وہ پالیسیز افیکٹو ایسی ہیں کہ وہ ملک جو ہے اپنی اس پرابلم سے آگے نکلنے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر یقیناً ان کو لون مل جائے گا. یہ پرائیویٹ سیکٹر والا معاملہ تو نہیں ہے کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر صرف پروفیٹیبلٹی دیکھتا ہے اور ریپیمنٹ کیپیسٹی دیکھتا ہے.
ادھر ایف اے ٹی ایف نے بھی پاکستان کی درجہ بندی کرنے کے بعد اسے گرے ایریا میں ڈال دیا ہے، تو کیا اس درجہ بندی سے آئی ایم ایف سے قرض دینے میں دقت پیش آ سکتی ہے؟ ماہر معاشیات ڈاکٹر یعقوب مہر کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے
کہ آئی ایم ایف جو ہے یہ ریگولر ممبر تو نہیں ہے، لیکن ایف اے ٹی ایف میں آئی ایم ایف کا نمائندہ جو ہے وہ آبزرور کے طور پہ بیٹھتا ہے، اور ایف اے ٹی ایف میں جو بھی ڈیسیزن ہوتے ہیں آئی ایم ایف اس کو ہمیشہ سے، آئی ایم ایف کی ہسٹری رہی ہے کہ آئی ایم ایف ایف اے ٹی ایف کے ڈیسیزنس کو آنر کرتا ہے اور اس کے مطابق ہی وہ اپنے جو ڈیسیزنز ہوتے ہیں لیتا ہے.
ایف اے ٹی ایف کی ریٹنگ پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر یعقوب کہتے ہیں
پاکستان گرے میں ہے، گرے میں ہونے کا ایک ڈس ایڈوانٹیج پاکستان کو یہ ضرور ہے کہ اس صورت میں ایک رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے اور جو لینڈنگ ایجنسیز ہیں انکلوڈنگ آئی ایم ایف وہ اپنی ظاہر ہے کنڈیشن بھی ہارڈ کر دیتی ہیں، پھر کیونکہ اب نیگوشیشن ہوتی ہے, انٹر اسٹیٹ پہ بھی نیگوشیشن ہوتی ہے, تو اس میں اگر ایک رسک پریمیم کو ایڈ کر دیا جائے تو ریٹ آف انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ پھر زیادہ ہو جاتا ہے, کاسٹ آف ڈیٹ بڑھ جاتی ہے.
ڈاکٹر یعقوب کہتے ہیں کہ حکومت فی الوقت ایسے اقدامات اٹھا رہی ہے جس سے اس کی ریٹنگ میں بہتری آئے گی.
اکارڈنگلی پاکستان نے کچھ اس کے لیے انیکٹمنٹ بھی کی ہے, لیجسلیشن بھی کی ہے اور کچھ پروسیجرز بھی اڈاپٹ کیے ہیں اسٹیٹ بینک کے لیول پہ. جیسے ایک فوری طور پہ ایک ڈیسیژن یہ لیا گیا کہ تمام کمرشل بینکس کے لیے یہ لازمی کر دیا گیا ہے کہ وہ جتنی جلد ممکن ہو سکے اپنے جتنے بھی ان کے کلائنٹس ہیں ان کے بایو میٹرکس وہ کلیکٹ کریں, اور بایو میٹرکس کے بغیر اب تو خیر کوئی اکاؤنٹ نیا تو نہیں کھولا جا سکتا, لیکن ایون جو پرانے اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں ان کی بھی بایو میٹرکس سے ویریفیکیشن ضروری کر دی گئی ہے.
ماہرین کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ بھی ہے, اور وہ یہ کہ حکومت بہتر ریٹنگ کے لیے ہر طرح کی کوشش کرے گی. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بھارتی جیل میں تقریباً 18 سال سے قید تین پاکستانی ماہی گیروں نے اپنے خاندان سے 2 سال بعد ڈاک کے ذریعے رابطہ کیا ہے. ان قید ماہی گیروں نے خط کے ذریعے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستانی حکومت انہیں بھارتی جیلوں سے رہائی دلائے. پاکستانی مقیم ان کے خاندانوں کے مطابق وہ بے گناہ ہیں. اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں کراچی سے محمد ثاقب اس رپورٹ میں.
بھارتی جیل میں 18 سال سے قید پاکستانی ماہی گیروں نے اپنے خاندان کو لکھے گئے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ ان کی رہائی کے لیے حکومت پاکستان اقدامات کرے. تینوں ماہی گیر 1990 سے بھارتی جیلوں میں قید ہیں اور اس وقت انہیں ریاست گجرات کی راجکوٹ سینٹرل جیل میں رکھا گیا ہے. ان قیدیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان سے بھارت اسلحہ اسمگل کیا تھا, لیکن تینوں گرفتار پاکستانی ماہی گیر عثمان جاٹ, زمان جاٹ اور سچو جاٹ ان الزامات کی ہمیشہ سے تردید کرتے آئے ہیں. ان ماہی گیروں کے خاندان کے مطابق تینوں ماہی گیر ٹھٹا کے علاقے شاہ بندر میں مقیم تھے, لیکن ایک سمندری طوفان میں جان بچاتے ہوئے وہ بھارتی علاقے میں جا پہنچے جہاں سے انہیں گرفتار کر لیا گیا. تینوں ماہی گیروں کے ساتھ ایک اور پاکستانی ماہی گیر محمد نواز بھی بھارت کی جیل میں قید تھا, جو 2010 میں دوران قید ہی انتقال کر گیا. لیکن تین گرفتار ماہی گیروں کو اب بھی رہائی کی امید ضرور ہے, مگر بھارتی قانون کے مطابق انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے, اور بھارتی قانون کے مطابق عمر قید کا مطلب ساری عمر جیل میں رہنا ہے. اب ان ماہی گیروں کی رہائی دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح پر رابطوں اور مذاکرات ہی سے ممکن دکھائی دیتی ہے. تقریباً 2 دہائیوں سے قید ان تین ماہی گیروں کے خاندان میں اب عثمان کی بہن مائی باغی کراچی میں مقیم ہیں, جو انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہیں. مائی باغی کے مطابق انہیں تقریباً 2 سال بعد اپنے بھائی کی جانب سے یہ خط موصول ہوا ہے. اسی معاملے پر بات کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان فشر فوک فورم محمد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ایسی کہانیاں پاکستان اور بھارت کے ماہی گیروں اور ان کے خاندانوں کا المیہ ہیں. انہوں نے بتایا کہ اس وقت بھی پاکستان کے 150 ماہی گیر بھارتی جیلوں میں, جبکہ بھارت کے 450 سے زائد ماہی گیر پاکستانی جیلوں میں قید ہیں. اس مسئلے کے حل کے لیے دونوں ممالک کو مذاکرات کر کے متنازع آبی حدود کے مسائل حل کرنے چاہیے, جبکہ کیس کو بھی انسانی پہلو کے ذریعے دیکھا جائے.
اس وقت جو ہے نا وہ پاکستان کے کوئی 150 سے زیادہ فشر مین جو انڈیا میں بند ہے نا, اور کوئی خاص اقدامات جو ہے ان کے لیے نہیں کیے جا رہے ہیں. انڈیا کے بھی یہاں پر جو ہے وہ تقریباً 400 سے زیادہ فشر مین بند ہے پاکستانی جیل, اور پاکستانی انڈیا کی جیلوں میں بند ہے. ان میں کوئی جو ہے نا وہ 5 سال سے بند ہے, کوئی 2 سال سے بند ہے, کوئی 1 سال ہوئے ہیں. یہ جو 3 قیدی ہیں ان کو تو تقریباً جو ہے 15 سال سے زیادہ ہو گیا ہے.
پاکستان میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکن سارم برنی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت کی حکومتوں کو ماہی گیروں کی قید کے مسئلے کو دشمنی اور نفرتوں کے تناظر میں دیکھنے کے بجائے خالصتاً انسانی مسئلہ سمجھ کر دیکھنا چاہیے, اور اس کے حل کے لیے سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے. دونوں ممالک کو انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے, تاکہ غلطی سے سرحد پار کر جانے والے ماہی گیروں کو اتنی بھاری قیمت ادا نہ کرنا پڑے.
انسانیت کا معاملہ ہے, اس کو بھارت اور پاکستان کے حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے, دشمنی یا نفرتوں سے نہیں دیکھنا چاہیے, اس کو خالصتاً انسانیت کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. اور چاہے پاکستان میں پھنسے بھارتی قیدیوں یا بھارت میں پھنسے پاکستانی قیدیوں, ان کو جو ہے نا ریلیف ملنا چاہیے. جو ان کی سزائیں وہ ہونی چاہیے, اس کو صرف ملکوں کی سزاؤں میں نہ ڈالا جائے کہ سزا ختم ہونے کے باوجود وہ اپنی قید میں ہیں اور پریشانیوں کے اندر ہوں.
پاکستان اور بھارت کے درمیان 1965 سے رن آف کچھ کے علاقے میں زمینی اور آبی حدود کے تعین پر تنازعہ چل رہا ہے. سرحدی تنازعہ حل نہ ہونے کے باعث اس کا سب سے بڑا نقصان دونوں ممالک کے ماہی گیروں کو ہو رہا ہے, جو سرحد کا تعین نہ ہونے کے باعث دوسرے ملک کی میری ٹائم سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے ہیں, اور پھر انہیں اپنی رہائی کے لیے عام طور پر سالوں انتظار کرنا پڑتا ہے. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
امریکی سینیٹ نے شام اور افغانستان سے امریکی فورسز کی مجوزہ واپسی کی مخالفت میں قرارداد منظور کی ہے۔ یہ قرارداد ایسے وقت میں منظور کی گئی ہے جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان اور شام سے امریکی فورسز کو واپس بلانے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
امریکی سینیٹ نے افغانستان اور شام سے امریکی فورسز کی مجوزہ واپسی کی مخالفت میں ایک قرارداد منظور کی ہے۔ یہ قرارداد ایک ایسے وقت منظور کی گئی ہے جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان اور شام سے امریکی فورسز کو واپس بلانے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق سینٹ میں ریپبلکن اکثریتی رہنما سینیٹر مچ مکانل کی طرف سے پیر کو پیش کی جانے والی قرارداد 26 کے مقابلے میں 70 ووٹوں سے منظور کی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ داعش اور القاعدہ کے عسکریت پسند اب بھی امریکہ کے لیے خطرہ ہیں۔ قرارداد میں متنبہ کیا گیا ہے کہ افغانستان اور شام سے امریکی فورسز کے تیزی سے انخلا کی وجہ سے دہشت گردوں کو دوبارہ منظم ہونے کا موقع مل سکتا ہے۔ قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو یہ خطے عدم استحکام کا شکار ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ سال دسمبر میں ایک ٹویٹ میں شام سے امریکی فوج کے انخلا کے منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ داعش کو شکست دی جا چکی ہے، لیکن ٹرمپ انتظامیہ کے اپنے انٹیلیجنس ادارے یہ کہہ چکے ہیں کہ داعش بدستور خطرہ ہے۔ صدر ٹرمپ پینٹاگون کو افغانستان میں تعینات 14,000 فوجیوں کی نصف تعداد کی واپسی کا منصوبہ بنانے کا بھی حکم دے چکے ہیں، جس پر کئی قانون سازوں کو تحفظات ہیں۔ سینٹ کی جانب سے پیر کو منظور کی جانے والی قرارداد پر امریکی حکومت عمل کرنے کی پابند نہیں ہے۔ تاہم بین الاقوامی امور کے ماہر اور قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر ظفر جسپال نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی سینٹ کی قرارداد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔
دیکھیں، جو سینٹ کی قرارداد ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، مگر ٹرمپ نے ایک پولیٹیکل ایڈوانٹیج لی ہے۔ انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کر کے اپنے نیکسٹ ایئر کی جو الیکشن کمپین ہے اس کو، وہ جو پچھلی ان کی کمپین کا سلوگن تھا کہ وڈرال آف دی امریکن فورسز فوکسنگ ود ان امریکہ، وہ ٹوٹ کر دیا۔ اب ان کی قرارداد سے یہ ضرور ہوگا کہ اس کو ایک ریلیف مل جائے گا کہ یہ مجھے پریشرائز کر رہے ہیں کہ میں وہاں پہ اپنی فورسز کی اگریسنس کنٹینیو رکھوں۔
تجزیہ کار ظفر جسپال کا مزید کہنا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری بات چیت کے پس منظر میں یہ قرارداد اہم ہے،
مگر یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ بھی ہے، کیونکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس وقت نیگوسیشنز جاری ہیں، اور نیگوسیشنز میں طالبان کا ایک جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ بھی ہے کہ امریکن فورسز کا وڈرال ضروری ہے۔ آپ اس میں کتنا وہ اس پہ ایمفسائز رکھیں گے، ہو سکتا ہے وہ اس کو ایک حد سے زیادہ ڈیمانڈ نہ کرے۔ میرا خیال ہے کہ جی کہ یہ فورسز تو وڈرال ہوگا اگلے 6 مہینے میں، مگر ان کا نمبر آف ہو سکتا ہے انسگنیفیکینٹ ہو اور ان کی پریزنس بھی کنٹینیو کرے گی ریجن۔
دوسری طرف کینٹکی سے ریپبلکن سینیٹر رانڈ پال نے قرارداد پر ووٹنگ سے پہلے کہا کہ بس بہت ہو گیا، اب جنگوں پر خرچ ہونے والی رقم کو ملک کے اندر خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ سینٹ کے ارکان کی اکثریت نے اس قرارداد کی حمایت کی ہے، لیکن چند ریپبلکن ارکان نے اس کی مخالفت بھی کی۔ سینیٹر مچ مکانل کی طرف سے پیش کی گئی یہ قرارداد ترمیم کی صورت میں خارجہ پالیسی سے متعلق ایک بل میں شامل کر دی گئی ہے جو سینٹ میں زیر التوا ہے اور جس پر رواں ہفتے ووٹنگ ہو سکتی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پوپ فرانسس متحدہ عرب امارات کے ایک تاریخی دورے کے بعد، جہاں انہوں نے واپسی سے قبل منگل کے روز ابوظبی میں اجتماعی عبادت کروائی، اب واپس روم آ رہے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
پوپ فرانسس نے تقریباً 135,000 افراد کے مجمع کے سامنے زائد اسپورٹس سٹی اسٹیڈیم میں تقریر کی، جسے بعض لوگ جزیرہ نما عرب میں کرسچینز کا سب سے بڑا اجتماع قرار دے رہے ہیں۔ پیر کے روز پوپ نے ایک بین المذاہب میٹنگ میں مشرق وسطی میں جنگوں کے خاتمے کی اپیل کی، خاص طور سے یمن، شام، عراق اور لیبیا میں تصادموں کو ختم کرنے کے لیے کہا۔ ان کے الفاظ، اپنے خالق کے نام پر کسی تامل کے بغیر ہر قسم کے تشدد کی مذمت کی جانی چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنے بھائیوں کے خلاف نفرت اور تشدد کا جواز فراہم کرنے کے لیے خدا کا نام استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کی شدید بے حرمتی کرتے ہیں۔ مذہب کے نام پر کسی تشدد کا جواز فراہم نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو بھی نفرت پھیلانے، تشدد کرنے، انتہا پسندی کا مظاہرہ وغیرہ کرنے کے لیے مذہب کا استحصال نہیں کرنا چاہیے، یا لوگوں کو قتل کرنے، ملک بدر کرنے، دہشت گردی کرنے یا ظلم و جبر کرنے کے لیے جواز فراہم کرنے کے واسطے خدا کا نام استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ متحدہ عرب امارات سعودی قیادت والے اس اتحاد کا اہم حصہ ہے جو یمن میں اس ملک کے صدر کی حمایت میں 2015 سے جنگ لڑ رہا ہے، اور جس پر حقوق انسانی کے گروپ ہوائی حملوں کے ذریعے شہریوں کو ہلاک کرنے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ کیتھولک چرچ باور کرتا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں کوئی 1,000,000 کیتھولکس رہتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر فلپائن اور بھارت سے آئے ہوئے ورکرز ہیں جو امارات میں کام کرتے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
فرانسیسی استغاثہ نے شک ظاہر کیا ہے کہ پیرس کی رہائشی عمارت میں لگنے والی آگ کا ذمہ دار ایک شہری تھا۔ منگل کے صبح لگنے والی اس آگ میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے۔ پیرس کے پروسیکیوٹر رینی ہائٹس نے کہا کہ ایک عورت کو پوچھ گچھ کے لیے تحویل میں لیا گیا ہے۔ رینی ہائٹس کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ثبوت ہمیں ملے ہیں اس سے مجرمانہ عمل ثابت ہوتا ہے، اور ایک عورت کو گرفتار کیا گیا ہے جو اسی عمارت کی رہائشی ہے۔ اس عورت کو واقعے سے کچھ دور گرفتار کیا گیا اور اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ اس بات کی بڑھتی ہوئی علامات نظر آتی ہیں کہ یورپی یونین سے برطانیہ کے الگ ہونے کے بارے میں غیر یقینی صورتحال وہاں سرمایہ کاروں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ کاریں بنانے والی جاپانی کمپنی نسان نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنی پروڈکشن برطانیہ سے باہر لے جا رہی ہے۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق بریگزٹ کے سبب برطانیہ کے ایک تہائی کاروباری اپنا کاروبار بیرون ملک لے جا سکتے ہیں۔ دریاسنا اگر برطانیہ کسی سمجھوتے کے بغیر یورپی یونین سے نکلتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ حکومت کے ہنگامی منصوبوں کے پیش نظر برطانیہ کی ملکہ کو بکنگم پیلس خالی کرنا پڑے۔ لندن سے ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
جاپانی فرمیں عشروں سے برطانیہ کو یورپ میں داخلے کے دروازے کے طور پر استعمال کرتی رہی ہیں، لیکن نسان کے اپنی ایکس ٹریل ایس یو وی پروڈکشن کو جاپان واپس لے جانے کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے۔ برطانیہ کے تجارت کے وزیر گریگ کلارکس کہتے ہیں،
Concerns me that they have noted the uncertainty around Brexit, and I think that is a serious signal to all of us in Parliament that now is the time to resolve that uncertainty.
میرے لیے یہ تشویش کی بات ہے کہ انہوں نے بریکسٹ کے معاملے میں غیر یقینی صورتحال کو محسوس کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں یہ ہم سب کے لیے ایک سنجیدہ اشارہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس بے یقینی کی صورتحال کو ختم کیا جائے۔ یہ تھے برطانیہ کے تجارت کے وزیر، اور ایسے میں جبکہ برطانیہ کے ساتھ رابطے کم ہو رہے ہیں، جاپان اور یورپی یونین کے درمیان ایسا تجارتی معاہدہ ہوا ہے جس میں عالمی جی ڈی پی کا ایک تہائی حاصل کیا جا سکے گا، اور ٹوکیو کا دورہ کرنے والی جرمن چانسلر اینگیلا مرکیل نے کہا ہے کہ بریکسٹ پر کوئی سمجھوتا اب بھی ممکن ہے۔ ان کے الفاظ،
But we need to know from Britain, and this is the critical point, what it envisages.
تاہم برطانیہ کو ہمیں بتانا ہوگا، یہ بات زیادہ اہم ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ تھیں جرمن چانسلر۔ بریکسٹ پر کوئی سمجھوتا نہ ہونے کا خطرہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ حکومت نے اس سلسلے میں جو ہنگامی منصوبے بنائے ہیں ان کا برطانوی میڈیا کو بھی پتہ چل گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے سبب شاہی خاندان کو بکنگم پیلس خالی کرنا پڑے، اور بدترین صورتحال جو پیدا ہو سکتی ہے اس میں خوراک اور ادویات کی قلت کے سبب، ایسے میں جبکہ کوڑے کرکٹ کو باہر بھیجنے پر پابندی کے سبب شہر میں کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوں، سڑکوں پر بلوے بھی شامل ہیں۔ ماہرین صورتحال کو پیچیدہ قرار دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک متبادل نکلنے کے معاہدے پر نظر ثانی بھی ہو سکتا ہے۔ تاب نکلنے کے معاہدے کے بارے میں نئے سرے سے کام کے سبب یورپی یونین کے دوسرے رکن ممالک اپنی جانب سے تبدیلیوں کی درخواست بھی کر سکتے ہیں، خاص طور سے اسپین جبرالٹر کے اقتدار اعلیٰ پر بات چیت کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور یہ سب اس بات کی یاد دہانی ہے کہ موجودہ تعطل برطانیہ کے تبدیل ہوتے ہوئے یورپ کے ساتھ نئے تعلق کا محض ایک آغاز ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہوگا جس میں عرصے نہیں تو برسوں یقیناً لگیں گے۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اگرچہ کینسر اب تک دنیا بھر میں موت کی بدستور ایک سب سے بڑی وجہ ہے، تاہم اس کی جلد تشخیص مریضوں کے زندہ بچ جانے کے امکانات میں نمایاں اضافہ کر دیتی ہے، لیکن ایسے شعبوں میں جہاں مناسب تربیت یافتہ پیتھولوجسٹ موجود نہیں ہیں، اس بیماری کی جلد تشخیص مشکل ہو سکتی ہے۔ ٹائنی نامی ایک نئی مشین یا آلہ جسے یوگنڈا میں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اس صورتحال کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یوگنڈا میں یوگنڈا انفیکشس ڈیزیز انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر ایگری سمیر اس ٹیم میں شامل ہیں جو اس مشین کو ٹیسٹ کر رہی ہے۔
When someone comes to us with the skin showing possible signs of the cancer,
جب کوئی ایسا شخص ہمارے پاس آتا ہے جس کی جلد پر ممکنہ طور پر کینسر کی علامات دکھائی دے رہی ہوں، تو ہم اس کا ایک ٹیشو اور ڈی این اے لے لیتے ہیں اور اسے اس مشین میں رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا ہم اس وائرل ڈی این اے کو مزید پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ وہ طریقہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی شخص کس حد تک کینسر کا شکار ہو چکا ہے اور آیا اسے کینسر لائق ہے بھی یا نہیں۔ یہ الفاظ تھے ڈاکٹر سمیر کے۔ ٹائنی آئسو تھرمل نیوکلائی ایسڈ کوانٹیفیکیشن سسٹم کا مخفف ہے، اور یہ کئی دن کی بجائے صرف 2 گھنٹوں میں کینسر زدہ ٹیشوز کا پتہ چلا لیتا ہے۔ ڈاکٹر سمیر کہتے ہیں،
ناؤ فور دی اسٹینڈرڈ پیتھولوجی ڈیپینڈنگ آن ویئر یو گو ان اے پرائیویٹ سیٹنگ،
اب آپ کسی پرائیویٹ مرکز میں صرف 3 یا 4 دن ہی میں رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے بیشتر مریض 10 سے 14 دن میں رزلٹ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ڈاکٹر سمیر کے۔ پروجیکٹ کے ایک ممتاز پیتھولوجسٹ ڈاکٹر رابرٹ لوکانڈے کے مطابق، یہ مشین فی الواقع تشخیص میں کوئی غلطی نہیں کرتی۔
Given the tiny method eliminating most of these،
کیونکہ ٹائنی سسٹم بہت سے وہ مراحل منہا کر دیتا ہے جن میں غلطی کا کوئی امکان موجود ہوتا ہے، اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سسٹم میں غلطی کا امکان لگ بھگ 1% ہوتا ہے۔ یہ الفاظ تھے ڈاکٹر رابرٹ کے۔ اس وقت ٹائنی مشین کو کینسر کی ایک عام قسم کوپسیز سارکوما کی تشخیص کے ایک سادہ طریقے کے طور پر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، لیکن محققین کے مطابق یہ ابھی صرف شروعات ہے۔ ڈاکٹر سمیر کہتے ہیں،
آئی تھنک دس ڈیوائس از اپلائیڈ all over, it can be applied all over. If you have DNA in a cell and that cell is cancerous,
میرا خیال ہے یہ آلہ ہر قسم کے کینسر کی تشخیص کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے کسی سیل میں ڈی این اے ہے اور وہ سیل کینسر زدہ ہے، تو آپ اس آلے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ڈاکٹر سمیر کے۔ محققین کا خیال ہے کہ ٹائنی لگ بھگ 5 برسوں میں کمرشل طور پر دستیاب ہو سکتا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کنویں یار میں، یہ شعر بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا دلی سے نکالے جانے کے غم میں، لیکن آج یہی شعر دلی کے مسلمان قبرستانوں کی حالت کا آئینہ دار بن چکا ہے۔ اس شہر میں اس وقت تقریباً 29,000 قبروں کی جگہ بچی ہے، جبکہ ہر سال تقریباً 13,000 لوگ وفات پا جاتے ہیں۔ دلی مائنورٹیز کمیشن کے مطابق اگر صورتحال ایسے ہی چلتی رہی تو دلی کے مسلمان واقعی 2 گز زمین کو ترستے رہ جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں رتل جوشی کی رپورٹ۔
بھارتی دارالحکومت دلی، زمین کے معاملے میں ملک کا دوسرا سب سے مہنگا شہر۔ مہنگائی اور بڑھتی آبادی کی دوہری مار یہاں صرف شہر کے باسیوں پر ہی نہیں پڑتی، دنیا کو الوداع کہہ چکے دلی والوں کو بھی 2 گز زمین ملنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دلی مائنورٹیز کمیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق شہر کے 624 قبرستانوں میں سے اب صرف 131 رہ گئے ہیں، ان میں سے بھی 16 مقدمات میں الجھے ہیں۔
مستقل اس کے اوپر قبضے ہوتے رہے، تقریباً 40% قبضے گورنمنٹ نے کیا اور 60% دوسرے لوگوں نے کیا، جس میں کہ مسلمان بھی شامل ہیں۔ کسی نے گھر بنا لیے، کسی نے دکان بنا لی، کسی نے مال بنا لیا۔
دلی ملک کے 10 سب سے تیزی سے پھیلنے والے شہروں میں سے ایک ہے، اور جس رفتار سے یہ شہر پھیل رہا ہے اتنی ہی تیزی سے محرومین کے لیے یہاں جگہ بھی سمٹتی جا رہی ہے۔ گزشتہ 10 سال میں صرف نئے 5 قبرستان ہی شہر میں بن پائے ہیں۔
دلی کی مسلمان اکثریت والے علاقے جامعہ نگر کا بٹلہ ہاؤس قبرستان حالات کی گواہی دیتا ہے۔ تقریباً 37 ایکڑ میں بنے اس قبرستان کی 4 دیواری کا ایک حصہ نئے گھروں نے نگل لیا ہے۔ نئی بستی دھیرے دھیرے قبرستانوں کو پیچھے دھکیل رہی ہے۔
آبادی مسلمان کی بڑھتی جا رہی ہے، جو لینڈ ہم کو مل رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہم کو پراپر وے میں نہیں مل پاتا ہے جو ہم اس کو یوز کر پائیں۔
پکی قبریں بناتے تو ہمارے پاس اس سال سب جگہ ختم ہو جاتی، 2019 میں کوئی جگہ بچتی ہی نہیں۔
دلی کے سب سے پرانے قبرستانوں میں سے ایک پنج پیران قبرستان میں کچی قبریں بنانے کا سلسلہ سالوں پہلے شروع ہو گیا تھا۔ ایسی شاندار پکے چبوتروں والی قبروں کی گنجائش دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔
کسی کے گھر میں ڈیتھ ہو گئی
یا وہ خود آتے ہیں یہاں قبر کھدوانے کے لیے. ہر قبر میں جو بھی کھودتے ہیں ہم پرانی قبر میں قبر کھودتے نہیں.
مائنورٹیز کمیشن نے بھی اپنی رپورٹ میں کچی قبریں بنانے پر زور دیا ہے.
یہاں پہ جو ہوتا ہے پکی قبریں بنا دی جاتی ہیں یا پھر اس کا بورڈ لگا سائن بورڈ لگا دیا جاتا ہے کہ یہاں پر ہمارے گھر کے مطلب فلاں ہمارے دادا ہمارے باپ پہ ہیں, تو وہاں پہ پھر دوبارہ نہیں ہوتے, جبکہ ایسا کچھ ہونا نہیں چاہیے.
مائنورٹیز کمیشن نے دلی سرکار کو موجودہ قبرستانوں سے تجاوزات ہٹانے اور نئے قبرستانوں کے لیے جگہ مہیا کرانے کی تجویز دی ہے, لیکن ان تجاویز کو عملی جامہ پہنانے کی جنگ لمبی ہے. رتل جوشی, وائس آف امریکہ, دلی.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
کے میدان میں کامیابی کے لیے لگن اور محنت دونوں ہی ضروری ہیں, لیکن سب سے ضروری ہے کھیل سے محبت. آئیے ملتے ہیں کراچی کے ایک رکشہ ڈرائیور سے جو پاکستان کو ہپکیڈو مارشل آرٹ میں چیمپئن دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے عملی طور پہ بہت کچھ کر بھی رہا ہے. پیش ہے محمد ثاقب کی یہ رپورٹ.
جی خالی سر,
ملیے جنت گل سے. یہ کراچی میں بہت سے رکشہ ڈرائیوروں میں سے ایک ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر مردان میں پیدا ہونے والے جنت گل کراچی کی سڑکوں پر مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا کر اپنے گھر والوں کی کفالت کرتے ہیں. لیکن یہ جنت گل کی زندگی کا صرف ایک رخ ہے, اور دوسرا رخ یہ ہے. دن بھر رکشہ چلانے کے بعد جنت گل شام کو شہر کے ایک پارک میں بچوں کو ہپکیڈو مارشل آرٹس کی تربیت دیتے ہیں, اور وہ بھی مفت یا بہت ہی کم فیس پر.
مارشل آرٹ انسان کو ڈسپلن سکھاتا ہے, مارشل آرٹ انسان کو تعامل سکھاتا ہے, حاضر دماغ سکھاتا ہے, تو ان چیزوں کی تو ہمیں بہت سخت ضرورت ہے.
جنت گل اب تک درجنوں بچوں کو یہ مارشل آرٹ سکھا چکے ہیں. جنت گل نے 1992 میں جنوبی کوریا سے تائیکوانڈو سیکھا اور پھر ہپکیڈو میں بلیک بیلٹ حاصل کی. 22 سال بعد 2014 میں ایک بار پھر وہ جنوبی کوریا ہی سے ہپکیڈو مارشل آرٹس کی اعلیٰ ترین تربیت مکمل کر کے وطن واپس آ گئے.
کوریا سے جب واپس آیا تو مجھے ہر بندے نے بولا کہ آپ کا دماغ خراب ہے, آپ کوریا چھوڑ گیا, وہاں پہ تو پیسہ ہے, پیسہ کماؤ. میں نے کہا میرا مشن یہ نہیں ہے, میرا مشن پیسہ کمانا ہی نہیں ہے, میرا مشن ہے کہ ہپکیڈو کا ایک وجود پیدا ہو پاکستان کے اندر, ہپکیڈو کو لوگ پہچانے, جب ہپکیڈو کو پہچانیں گے مجھے پہچانیں گے, پھر اس کے لیے میں نے رکشہ چلایا.
جنت گل چاہتے ہیں کہ 2019 میں ہپکیڈو مارشل آرٹس کی کینیڈا میں ہونے والی چیمپئن شپ میں پاکستان کی نمائندگی ضرور ہو, لیکن اسے ممکن کرنے میں انہیں معاشی مشکلات کے ساتھ سہولتوں کی کمی کا بھی سامنا ہے.
میں تو ٹرائی کر رہا ہوں پچھلے 30 سال سے, ہم ان اکیڈمک پارکوں کو, جتنے بھی پارک ہیں, ڈی ایم سی کے پارک ہیں, اس کو آن کر سکتے ہیں, اس کو آباد کر سکتے ہیں ان بچوں کے ذریعے. اور بچہ ایک پھول ہوتا ہے, وہ تب کھلے گا جب پاکستان کے لیے میڈل لائے گا, اس کی ہر خوشبو ہر بندہ محسوس کرے گا. تو یہ ہمارا مشن ہے.
جنت گل کی نظر میں ہپکیڈو مارشل آرٹس نوجوانوں میں مثبت سرگرمیوں کے فروغ اور کھیل کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک رکشہ ڈرائیور ہوتے ہوئے وہ جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں, لیکن اگر انہیں دوسروں کی مدد مل جائے تو وہ ہپکیڈو مارشل آرٹس کے ساتھ نوجوانوں کو اس سے بہت آگے لے جا سکتے ہیں. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
بڑھئے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
آپ پروگرام صدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر سیڈرک فرینکلن۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے ریڈیو پر خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔